أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فی الذین اعتزلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ینصروا الباطل. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. خاذلین حق و ناصرین حق، یا خاذلین دین و ناصرین دین، موضوع ہے حکمت امیر المومنین علیہ السلام کا اور کلام نورانی ہے امیر المومنین نہج البلاغہ سے، حکمت نمبر 17، جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. ان لوگوں کے بارے میں حضرت نے بیان فرمایا جنہوں نے حق کو تنہا چھوڑ دیا، حق کی مدد نہیں کی، حق کی نصرت نہیں کی، حق کا ساتھ نہیں دیا، اور فرمایا یہ گناہ خذل دین و خذل حق کے مرتکب ہوئے ہیں. خاذلین دین و خاذلین حق ہیں یہ، اگرچہ اپنے دل کو خوش کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے باطل کی بھی مدد نہیں کی. باطل کی مدد نہ کرنا ان کے خذل دین کے جرم کو کم نہیں کرتا. انہوں نے چونکہ دین کی مدد نہیں کی، اس لیے ان کا شمار ان مجرمین میں ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن امام وقت اور امام حق کو نظر آتے ہیں. اشارہ ہوا آپ کی خدمت میں کہ تاریخ بھر میں اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات پیش آئے، جو صورتحال پیش آئی، اور اس کے بعد انہی کے نتیجے میں کربلا، ان حالات کے اندر کچھ طبقات اور کچھ گروہوں کا کردار ہے اہم، جن میں کچھ گروہ بہت ہی واضح اور نمایاں ہیں، جیسے ظالمین ہیں، قاتلین ہیں، یا انصار حق و انصار دین ہیں. انصار دین بھی بہت واضح و نمایاں ہیں، اور ظالمین و قاتلین اہل بیت و ائمہ کے وہ بھی نمایاں ہیں، لیکن کچھ چھپے ہوئے پنہان مخفی گروہ ہیں، نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے، دین کے نقاب کے پیچھے، تقدس کے نقاب کے پیچھے، شخصیت کے نقاب کے پیچھے، اور اس طرح کے بہت سارے نقابوں کے پیچھے پنہان اور چھپے ہوئے لوگ ہیں، جن کا کردار قاتلین و ظالمین جتنا ہی مجرمانہ ہے، لیکن انہوں نے پناہ لے رکھی ہے ان مقدس عناوین کے پیچھے. اس لیے جو کچھ ستمگروں نے ستم کیا، و ظالمین نے ظلم کیا، و قاتلین نے قتل کیے، ائمہ اطہار و بالخصوص امیر المومنین نے ان تمام مظالم و ستم کا ذمہ دار ان نقاب پوش مخفی گروہوں کو بھی قرار دیا، کہ جن میں سے ایک گروہ خاذلین حق تھے. یہ وہ گروہ تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں، جنہوں نے باطل کی نصرت نہیں کی لیکن حق کا بھی ساتھ نہیں دیا. وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ انہیں مجرم نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ حق کا ساتھ نہیں دیا، لیکن باطل کی بھی مدد نہیں کی، باطل کا بھی ساتھ نہیں دیا انہوں نے. جیسے اگر کسی علاقے میں ڈاکو آ جائیں اور کچھ لوگ ڈاکوؤں کا ساتھ نہ دیں، ان کی تائید نہ کریں، لیکن ڈاکوؤں کو روکنے کے لیے بھی کوئی قدم نہ اٹھائیں، عموماً پولیس ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتی، انہیں مجرم نہیں سمجھتی، لوگ بھی انہیں مجرم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں تھے، اگرچہ انہوں نے ڈاکوؤں کو روکنے کے لیے کوئی مزاحمت نہیں کی. آج اگر ہم غور کریں، اکثریت ہمارے معاشرے کے اندر یہی لوگ ہیں، دن کو روڈ کے اوپر ایک شخص آتا ہے، گن دکھا کے دوسرے سے موبائل چھین لیتا ہے، موٹر سائیکل چھین لیتا ہے، پورا بازار دیکھ رہا ہوتا ہے. بازار اس چوری میں شامل نہیں ہے، دکاندار اس چوری میں شامل نہیں ہے، اس ڈاکو و اس چور کے حامی نہیں ہیں، مدد نہیں دی انہوں نے، اس کو پناہ نہیں دی، لیکن اس کو جرم کرنے سے روکا بھی نہیں اور مظلوم کا ساتھ بھی نہیں دیا، اور کوئی بھی ان کی مذمت نہیں کرتا، ٹھیک کام کیا انہوں نے. ہمیں کیا لگے کسی کے کام میں مداخلت کریں ہم؟ بہت زیادہ وہ تھوڑا سا لوگ افسوس کرتے ہیں کہ انہیں روکنا چاہیے تھا، نہیں روکا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی انسانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے ضمیر میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے کسی اور شعبے میں کوئی کمی نہیں آئی، اس لیے انہیں لوگ معذور سمجھتے ہیں. ان کے بارے میں نظر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہی نقاب پوش طبقہ ہے، یہی مجرم گروہ ہے، یہی وہ طبقہ ہے جس کو امام مجرم سمجھتے ہیں، ان تمام حالات کا جو کسی معاشرے کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر رونما ہو رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے حساب میں یہ کچھ بھی نہیں، یہ ٹھیک ہے معمولی لوگ ہیں، ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر حق کا ساتھ نہیں دیا تو نہیں دیا، واجب تو نہیں حق کا ساتھ دینا، باطل کا بھی تو نہیں دیا انہوں نے ساتھ. خصوصاً جب یہ خواص بھی ہیں، خواص گزشتہ مجلس میں جس طبقے کی طرف اشارہ کیا کہ خواص وہ گروہ ہے جس کے اندر ایک امتیازی خصوصیت پائی جاتی ہے، برتر ہے، نمایاں ہے، اور اپنے معاشرے اور لوگوں کے اوپر اثر انداز ہے، لوگوں کی رائے بننے میں اثر انداز ہے، لوگوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہے، لوگوں کے انتخاب میں اثر انداز ہے، لوگوں کے حرکت و سکوت پر اثر انداز طبقہ ہوتا ہے، اس کو خواص کہتے ہیں. عوام وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے کوئی چیز انتخاب نہیں کرتے، کسی سے متاثر ہو کر کسی طرف چل پڑتے ہیں. اشارہ کیا تھا عوام و خواص، عوام ڈگریوں سے کوئی خواص نہیں بنتا، بے شک بڑی ڈگریاں ہوں کسی کے پاس، لیکن اگر خود سے اس کے پاس معیار نہیں ہے کسی میدان کو انتخاب کرنے کا، یہ خواص میں سے نہیں ہے، بے شک اعلی ڈگری کا مالک ہو، بے شک یہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے یا دینی تعلیم کے لحاظ سے اعلی تعلیم یافتہ گردانا جاتا ہو، شمار ہوتا ہو، یہ ڈاکٹریٹ کیا ہوا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، اسکالر ہو، یا مجتہد ہو، آیت اللہ ہو، اگر یہ خود سے تشخیص نہیں دے سکتا درست اور نادرست کو، اور ہمیشہ متاثر ہو کر، دوسروں سے متاثر ہو کر کوئی قدم اٹھاتا ہے، یہ عوام ہے. اور اس کے بجائے شاید وہ ان پڑھ آدمی یا کم پڑھا لکھا انسان جس کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہ دنیاوی نہ دینی ہے، معمولی انسان ہے اس لحاظ سے، لیکن اتنی بصیرت و شعور اس کے اندر موجود ہے کہ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتا ہے، درست اور نادرست میں تشخیص دے سکتا ہے، حالات کا تجزیہ کر سکتا ہے اور ان حالات کے اندر مناسب رویہ اپنا سکتا ہے. اتنی سوجھ بوجھ اس کے اندر موجود ہے, اس کو خواص کہتے ہیں. یہ خواص میں سے ہے. ہمیشہ عوام, عام لوگ خواص کے پیچھے چلتے ہیں. خواص ہیں جو لوگوں کو سمت و سو اور جہت دیتے ہیں. اگر کسی زمانے کے عوام ناصرین دین بن جائیں, اس کے معنی یہ ہے کہ خواص کی دیکھا دیکھی نصرت دین شروع کی ہے انہوں نے. اور اگر کسی زمانے میں عوام خاذلین دین بن جائیں, اس کے معنی یہ ہے کہ خواص خاذلین دین بنے ہیں. خواص کو دیکھ کر دین کی نصرت چھوڑ دیا انہوں نے. چونکہ خواص نے یہ کام نہیں کیا, خواص نے اس کو ضروری نہیں سمجھا, خواص نے یہ راستہ نہیں اپنایا, ان کی دیکھا دیکھی ان کی اتباع میں عوام نے بھی یہ کام نہیں کیا. بہت سادہ سا مطلب ہے کہ کربلا میں کیوں لوگ نہیں آئے, عوام کیوں نہیں آئے سید الشہداء کی نصرت کو اور مدد کو. عوام نہیں آئے چونکہ جن خواص سے عوام متاثر تھے وہ خواص نہیں آئے. ان خواص کے پاس نہ آنے کے لیے جواز تھے, بنائے ہوئے تھے انہوں نے. مکہ کے اندر خواص موجود تھے, بڑے بڑے علماء شخصیات. مدینہ میں خواص موجود تھے, بصرہ و کوفہ میں خواص موجود تھے, یمن اور مصر میں خواص موجود تھے, خراسان و احواز میں خواص موجود تھے. بہت بڑی قلمرو تھی مسلمانوں کی اور اسلام کی جب واقعہ کربلا پیش آیا, بہت وسیع قلمرو تھی. لیکن اس پوری قلمرو میں یعنی ایران بھی اس میں شامل تھا, روم بھی اس میں شامل تھا, عرب خطہ بھی اس میں شامل تھا, افریقہ کی حد تک سرحدیں اسلامی سلطنت کی پھیلی ہوئی تھیں. لیکن اس بھری ہوئی سلطنت میں سید الشہداء کی نصرت کے لیے کوئی نہیں اٹھا. کیوں نہیں اٹھے لوگ؟ خواص کی وجہ سے. جن لوگوں کے پیچھے عوام چلتے ہیں, جن لوگوں کو اپنا مقتدا مانتے ہیں, جن لوگوں کو اپنا مرجع مانتے ہیں, جن لوگوں کو اپنا اسوہ مانتے ہیں, جن لوگوں کو اپنا قدوہ مانتے ہیں, جن لوگوں کو اپنے لیے معتبر سمجھتے ہیں لوگ, عوام ان کی وجہ سے نہیں آئے. اور ہر دور میں ایسے رہا ہے. یہ حکمت, حکمت نمبر 17 میں جو حضرت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حق کو خزل کیا و باطل کا ساتھ نہیں دیا, نصرت نہیں کی, یہ وہی خواص طبقہ ہے. یعنی اس زمانے کے معاشرے کے اوپر اثر انداز طبقہ, جو شخصیت کے لحاظ سے, طبقے کے لحاظ سے, اپنے ماضی کے لحاظ سے ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے, اور عوام ان کے رویوں کو حجت کے طور پر مانتے تھے کہ یہ بزرگ یوں کر رہے ہیں, بس جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں, ہم نے بھی ویسا ہی کرنا ہے, جو کچھ وہ انجام دیں گے وہی ہم نے انجام دینا ہے. اس لیے حضرت ان کو قصوروار سمجھتے ہیں, ان کو مقصر سمجھتے ہیں, ان خواص کو. چار لفظ اشارہ کیا تھا اس حکمت کے اندر حضرت نے بیان کیے ہیں خواص کے اس کردار کو نمایاں کرنے کے لیے. انہوں نے حق کو خزل کیا, باطل کی نصرت نہیں کی. خزل و نصر, ان کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. دو لفظ جو جن سے ہم آشنا ہیں اور کثرت سے استعمال بھی کرتے ہیں ہر زبان میں, اردو میں, فارسی میں, عربی میں اور زبانوں میں آشنا ہے, حق اور باطل ہے. کثرت سے ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں روزمرہ اپنی گفتگو میں. حق و باطل کا استعمال زبانوں میں زیادہ ہوتا ہے, باوجود اتنی کثرت کے استعمال کے پھر بھی مفہوم حق اور باطل کا اتنا واضح نہیں ہے. اور اسی وجہ سے مسادی کے حق و باطل میں بھی الجھن ہمیں پیدا ہو جاتی ہے کہ حق کون سا ہے, باطل کون سا ہے. چونکہ سارا ماجرا ہی یہی انہی دو الفاظ کا ہے, حق اور باطل. اگر یہی دو نقطے انسان کو سمجھ میں آ جائیں, حق کا معنی سمجھ میں آ جائے, اور حق کا مصداق سمجھ میں آ جائے، باطل کا معنی سمجھ میں آ جائے اور باطل کا مصداق انسان کو سمجھ میں آ جائے، یہی سارا دین ہے۔ چونکہ حق و باطل میں، حق کو اپنانا وہ باطل کو چھوڑنا ہی سارا دین ہے، مکمل دین اسی چیز کا نام ہے۔ انبیاء اکرام حق کی ترویج کے لیے آئے باطل سے روکنے کے لیے، آسمانی کتابیں حق کا منشور بن کر آئیں اور باطل سے انسان کو ہٹانے کے لیے، ائمہ حق کے دفاع کے لیے آئے اور باطل کو سرکوب کرنے کے لیے۔ ہدف دین کا یہی ہے، دین سب کا سب انہی دو لفظوں میں ہے، حق اور باطل، یعنی باطل سے ہٹانا اور حق کی طرف لانا، انسان کو حق پرست بنانا، حق کا پیروکار بنانا، سارا دین یہی ہے۔ لیکن ساری الجھن بھی اسی کے اندر ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، چونکہ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر انسان کسی شے کو حق سمجھ کے اسے اپنائے ہوئے جبکہ وہ حق نہیں ہے، اور کتنے مراحل و مراتب ایسے ہیں جہاں پر انسان کسی شے کو باطل سمجھ کر اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے جبکہ وہ باطل نہیں ہے۔ حق و باطل، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حق خالص ہوتا اور باطل بھی خالص ہوتا، زمین پر کوئی ایسا انسان نہ ہوتا جو گمراہ ہو جائے۔ ساری مشکل اس وجہ سے ہے کہ حق خالص اور باطل ماز نہیں ہے، حق میں باطل مل گیا ہے اور باطل میں حق چلا گیا، مخلوط کر دیے گئے ہیں، ان کو ملا دیا گیا ہے، ممزوج ہو چکے ہیں، مخلوط ہو چکے ہیں۔ اور آج ہمارا سروکار اس کیفیت سے ہے کہ حق میں باطل اور باطل میں حق ڈال دیا گیا ہے، ایسے میں انسانوں پر امر مشتبہ ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ حق کثرت سے استعمال ہوا، ذات خداوند تبارک و تعالی حق ہے، حق تعالی ذات حق ہے، دین حق ہے، انبیاء حق ہیں، ملائکہ حق ہیں، آسمانی کتابیں حق ہیں، احکام الہی حق ہیں، ملائکہ حق ہیں، ان سب کو حق کہا گیا ہے، اور سب کچھ یہ حق حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ قرآن حق ہے، وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، حق کے ساتھ اتارا گیا اس کو۔ لیکن حق ہے کیا چیز؟ بعض چیزیں بہت واضح ہیں، روشن ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، انسان انہیں زبان سے بیان نہیں کر سکتا، شاید اپنے ضمیر میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں احساس رکھتا ہے کہ میں آشنا ہوں اس سے، لیکن زبان سے بیان نہیں کر سکتے آپ۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں شے، چیز، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ شے ایسے، یہ شے ایسے، شے کس کو کہتے ہیں؟ شے کا معنی بیان کریں۔ بڑے بڑے تعلیم یافتہ آدمی بھی یہاں پر گنگے ہو جاتے ہیں، شے کا معنی نہیں کر پاتے۔ آپ خود اپنے ذہن کی طرف رجوع کریں، اگر یہاں اٹھ کر میں کہوں ایک جملے میں شے کی وضاحت کریں، شے کس کو کہتے ہیں؟ ہے کسی کے پاس وضاحت، تفسیری جملہ شے کا؟ چیز کہتے ہیں نا، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، فلاں چیز، چیز جو اردو زبان کا لفظ ہے، چیز کس کو کہتے ہیں؟ چیز کا معنی کیا ہے؟ شے کا معنی کیا ہے؟ مشکل ہے، دشوار ہے۔ اب چونکہ آپ ذہن کی طرف رجوع کر نہیں رہے، ورنہ دشواری کا آپ کو احساس ہو جاتا۔ اگر آپ کہیں میں اسٹیج پر بلا کے آپ سے کہوں کہ کوئی شخص اٹھ کر یہاں وضاحت کرے شے کیا ہوتی ہے، کوئی ہے مادہ؟ اگر ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے بیان کریں، شے کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بہت بڑی فلسفے کی بات میں نے نہیں پوچھی، نہ دین کی گہری بات پوچھ لی ہے، نہ فقہ کا مسئلہ پوچھا ہے، نہ تاریخ کا مسئلہ پوچھا ہے، نہ عقائد کا مسئلہ پوچھا، نہ فزکس کیمسٹری کی بات کی ہے، نہ الجبرا اور ریاضی کی بات کی ہے میں نے، بہت سادہ سی بات، پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب برابر ہیں اس سوال میں، شے کیا ہوتا ہے، چیز کیا ہے. اب آپ کی کیفیت یہ کہ آپ اپنے دل میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ میں معلوم ہے، مجھے معنی پتا ہے شے کا، لیکن الفاظ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے اس اپنے ضمیر کی اندرونی حالت کو میں بیان کر سکوں. اسی کو کہتے ہیں ابہام، یعنی ایک چیز آپ کے دل میں ہے لیکن مبہم ہے، واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے، ایک خاکہ سا پڑا ہوا ہے، تصویر مدھم اور مبہم سی ہے. جس طرح آپ کو پانی میں ڈوبی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں، یا لکھائی کسی نے لکھی ہینڈ رائٹنگ اور وہ گر گیا پانی میں کاغذ، پھر وہ اٹھا کے بجھ گئی ساری لائنیں، سیاہی بکھر گئی. اب آپ کو دکھائے، آپ کو یہ تو لگتا ہے کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن کیا لکھا ہوا ہے یہ واضح نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس لے جاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، کہتے کچھ لکھا ہوا تو ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے. اپنے اندازے لگاتا ہے، شاید یہ لکھا ہوا ہو، اس سیل کی شکلیں دیکھتا ہے، پھر اندازے لگاتا ہے شاید یہ لکھا ہوا ہو، پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ نہ ہو، کچھ اور لکھا ہوا ہو. اسی کو کہتے ہیں ابہام، یہ سیاہی پھیلی ہوئی ہے. آپ کے صفحہ نفس میں شے کا معنی و چیز کا معنی موجود ہے، لیکن وہ جیسے سیاہی پھیلی ہوئی ہے. آپ جب رجوع کرتے ہیں اپنے صفحہ نفس کی طرف، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہے، معنی ہے اس کا، لیکن کیا معنی ہے واضح نہیں ہے. دین کو اس لیے تفسیر کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات بہت واضح ترین چیزیں جو روزمرہ ہمارے استعمال میں آتی ہیں اور ہم انہیں گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے واضح نہیں ہے، مبہم ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا، ساتھ مفسر و نبی قرآن و مبلغ قرآن بھی بھیجا. اگر صرف قرآن آتا اور انسان عربی زبان پڑھ کے قرآن سمجھنا شروع کرتے، ہرگز قرآن کی حقیقت کو نہ سمجھ سکتے اگر خداوند تبارک و تعالیٰ ساتھ رسول اللہ کو نہ بھیجتے. اللہ کی قدرت میں تھا کہ قرآن کے نسخے بنا کر گھر گھر، جس طرح آج پبلشر کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ نسخے چھاپ کے گھر گھر پہنچا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت ہے کہ وہ ہر گھر میں ایک ایک نسخہ جبرائیل کو دے کہ یہ ہر گھر کے اندر رکھو. خوب صبح اٹھیں عرب زبان قرآن کھول کے پڑھیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ قرآن کو مبین کی ضرورت ہے، قرآن کو مفسر کی ضرورت ہے، دین کو مبلغ کی ضرورت ہے، جو اس کی وضاحت کرے، جو اس کو روشن کرے، مبین جو اس کو واضح کرے، جو اس کے ابہام برطرف کرے. البتہ قرآن مجید میں ابہام نہیں ہے، ادھر نہیں ہے ابہام. عام لوگ جب قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کے وجود میں جا کر یہ واضح چیزیں مبہم ہو جاتی ہیں چونکہ آشنا نہیں ہوتے. اس لیے پیغمبر اکرم کا کام لوگوں کے دلوں کے اندر قرآنی تعلیمات کو واضح کر کے ڈالنا ہے، روشن کر کے انہیں آگاہ کرنا ہے. اس ابہام کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق و باطل سے ہم آشنا ہیں لیکن واضح نہیں کر پائیں گے. حق کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہیں گے حق حق ہوتا ہے، حق وہ ہے جو ہوتا ہے، حق وہی ہے جو حق ہوتا ہے. حق کی تعریف حق سے کریں گے، ہم حق کا بیان حق سے کریں گے. باطل کا بیان باطل کیا ہوتا ہے، یا زیادہ زیادہ کہیں گے حق کیا ہوتا ہے جو باطل نہیں ہوتا، باطل کون ہے جو حق نہیں ہوتا. ایک مبہم سے دوسرے مبہم کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے واضح نہیں ہوتی چیز. یہی امور واضح ہونے چاہیے، مفہوم و معنی میں بھی واضح ہوں اور مصداق و حقیقت کے لحاظ سے بھی واضح ہوں. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، تو اس کا پہلے تصور واضح آپ کے پاس ہونا چاہیے کیا لینے جا رہے ہیں، اور پھر اس کی شکل بھی واضح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ اس شکل کی ہوتی ہے یہ چیز. اگر تصور واضح نہیں ہے، مفہوم واضح نہیں ہے، آپ مارکیٹ میں جائیں گے کچھ اور لینے کے لیے، لے کے کچھ اور آ جائیں گے، ہوا ہوگا اتفاق، یا آپ کے ساتھ ایسے اتفاق ہوا ہوگا، یا آپ کے کسی دیکھ جاننے والے کے ساتھ کہ وہ بھیجا آپ نے کسی کی طرف کہ یہ شے لے ہو، چونکہ مفہوم سے آگاہ نہیں تھا، آشنا نہیں تھا، کوئی اور چیز اٹھا کے لے آیا۔ یہ ٹولز جن سے کام کرتا ہے انسان، ان کے نام ہیں، اگر آپ کسی ایسے شخص کو بھیجیں کوئی ٹول اٹھانے کے لیے جس کو ان کے خصوصی نام یاد نہیں ہے، اسے نہیں معلوم آپ کیا مانگ رہے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے آئے گا، وہ سمجھے گا شاید یہ مانگ رہے ہیں آپ۔ اسی طرح حق و باطل جب واضح نہ ہو، انسان حق پرستی کے لیے جاتا ہے، حق کا تصور واضح نہیں، باطل کا مفہوم روشن نہیں، حق کی شکل نہیں جانتا، باطل کا چہرہ نہیں جانتا، لہذا کبھی باطل کو حق سمجھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے، اور کبھی حق کو باطل سمجھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے کی ضرورت ہے پورے دین کے اندر، تمام دین کے اندر۔ ابھی جن چیزوں پر ہمارا اعتقاد ہے، اس اعتقاد کے ساتھ ساتھ ان کا ابہام بھی ہمارے ذہنوں میں قائم ہے، واضح نہیں ہے یہ مفاہیم، روشن نہیں ہے یہ مفاہیم۔ شروع کر دیں ایک جگہ سے، نیت کر کے، زندگی کے جس حصے میں ہیں، دیر نہیں ہوئی، جس حصے میں بھی ہیں وہاں سے شروع کر دیں آپ دین سیکھنا۔ رسول اللہ کے شاگردوں میں سارے بچے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے یا جوان نہیں تھے، اکثریت بوڑھے تھے، بڑھاپے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں سے دین سیکھنا شروع کیا، اور سیکھ بھی گئے۔ علی علیہ السلام کے شاگردوں میں کوئی چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے، بہت سارے بڑے بڑے تھے، بوڑھے تھے، آخری عمر میں جا کر ان کی توجہ آئی دین سیکھنے کی طرف، اور انہوں نے نیت کر کے سیکھنا شروع کیا اور سیکھ لیا۔ دین سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، واجب ہے ہر ایک کے اوپر۔ دین میڈیکل کی طرح نہیں ہے عزیزان، یہ شبہ ذہن سے نکال دیں، دین اور انجینئرنگ ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، دین اور میڈیکل ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہمارے علاقے میں، شہر میں کوئی ایک شخص کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، کمیونسٹ ہو، ملحد ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اگر ایک شخص بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے، اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، دینداروں کی مشکل بھی حل ہو جاتی ہے، بے دینوں کی مشکل بھی حل ہو جاتی ہے، شیعہ کی بھی مشکل حل ہو جاتی ہے، سنی کی مشکل بھی حل ہو جاتی ہے، ایک ڈاکٹر سے، ایک اسپیشلسٹ سے۔ لیکن دین میں اگر یہی آپ نے نیابت دے دی کہ ہماری گلی میں ایک رہتے ہیں مولانا صاحب، وہ سارا دین سمجھتے ہیں، اگر سارا دین سمجھتے ہیں، اس سے میرے پڑوسی کی مشکل حل نہیں ہوگی۔ اگر پورے معاشرے میں ایک ڈاکٹر موجود ہو، سب کی مشکل حل کر سکتا ہے، سب کا علاج کر سکتا ہے، سب کی بیماریوں کو شفا دے سکتا ہے، لیکن ایک شخص دین کو سمجھتا ہو، یہ سب کی گمراہی دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سب کو دین سیکھنا پڑے گا اپنی گمراہی کو دور کرنے کے لیے، اپنی جہالت کو برطرف کرنے کے لیے، فرد فرد کو سیکھنا پڑے گا، اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس اہتمام کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سب کاروبار چھوڑ کے مدرسوں میں داخلہ لے لیں، نہ، وہ ایک درجہ ہے دین سیکھنے کا۔ آپ اپنے کاروبار میں رہیں، اپنی روزمرہ زندگی میں رہیں، اتفاقاً دین کے الگ سے ادارے بنا کے دین سکھانے کا کام بہت بعد میں شروع ہوا، رسول اللہ کے زمانے میں کوئی الگ مدرسہ نہیں تھا، سب لوگ دین سیکھتے تھے، سب لوگ کسی بھی کاروبار میں تھے، وہ تاجر تھے تو بھی دین سیکھتے تھے رسول اللہ کے پاس، وہ جنگجو تھے تو بھی دین سیکھتے تھے رسول اللہ کے پاس، وہ نجار تھے تو بھی دین سیکھتے تھے رسول اللہ کے پاس، وہ عام لیبر تھے تو بھی دین سیکھتے تھے رسول اللہ کے پاس، وہ گھریلو خواتین تھی تو بھی دین سیکھتی تھی رسول اللہ کے پاس، وہ اگر کوئی زراعت کا کام کر رہے تھے، باغبانی کر رہے تھے، تو بھی دین سیکھتے تھے رسول اللہ کے پاس آ کر۔ سب کے لیے لازم تھا دین سیکھنا، امیر المومنین کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو چن لیا گیا تھا کہ آپ آ کر دین سیکھیں اور باقیوں کے لیے دین سیکھنا ضروری، تمام طبقات کے لیے لازم تھا، واجب تھا دین سیکھنا. دین سیکھنے کے یہی مواقع ہیں، اور آج سب سے زیادہ مواقع ہیں دین سیکھنے کے لیے. شاید گزشتہ زمانوں میں مشکل تھی، لیکن آج آسانیاں ہیں. ایک بہت بڑی فرصت دین سیکھنے کے لیے یہ مجالس ہیں، محرم و سفر اور یہ مجالس حسینی. یہ در حقیقت مجالس تعلیم دین ہیں، حق و باطل کی تعلیم کے ذریعہ ہیں یہ. اگر ان مجالس میں دین سکھایا گیا ہوتا، حق و باطل سکھایا گیا ہوتا، دین کے بنیادی مسائل وضاحت کیے گئے ہوتے، دین کی تعلیمات سے ابہام دور کیا گیا ہوتا، آج کوئی مسلمان روح زمین پر ایسا نہ ہوتا جسے حق کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے یا جسے باطل کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے. لیکن آج ہم عملاً ایسا نہیں دیکھتے. عملاً صورتحال کچھ اور ہے، عملاً ابہام ہے، کنفیوژن ہے، سمجھ میں نہیں آتی حق کیا ہے. اور اب توجہ فرمائیں، یہاں تک حد صورتحال یہاں تک ہے ابہام کی، میں عملی مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک پرانی مثال، ایک آج کے زمانے کی مثال. پرانی مثال، تاریخ میں بہت مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن میں ایک مثال نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں. شام میں، سوریا میں، حلب شہر ایک ہے، اس میں ایک مزار ہے بہت بزرگ صحابی کا، جناب حجر ابن عدی. عدی ابن حاتم رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں حجر ابن عدی، جو امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں. حاتم طائی تو معروف شخصیت ہیں، جو سب نام سنا ہوا ہے آپ نے، اسلام سے پہلے کی شخصیت ہے حاتم طائی. ان کے بیٹے تھے عدی ابن حاتم، اور ان کے بیٹے ہیں حجر ابن عدی ابن حاتم، حاتم طائی، طائی قبیلے سے ہیں. طائی، یہ تایا اور طائی والا طائی نہیں ہے، یہ تایا کی مونس نہیں ہے طائی، یہ توئے کے ساتھ ہے طائی، تائن جس کو کہتے ہیں، تائن، طائی. ان کا مزار ہے حلب میں، حلب شہر میں. ایک شخص زیارت کے لیے گیا، دمشق میں جاتے ہیں عموماً، عراق میں، سوریا میں زیارات ہیں، زیارات کے لیے گیا، وہاں حلب میں پہنچ گیا. اس مزار کے سامنے کھڑا ہوا، دیکھا ایک بڑے مزار ہے اور بڑا احترام ہو رہا ہے اور بڑی حیثیت ہے اس مزار کی اور صاحب قبر کی. اس نے وہاں سے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کس کا مزار ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. وہ نہیں جانتا تھا. اس نے پوچھا کہ یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کون تھے، انہوں نے کہا یہ علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے، ساتھی تھے ان کے. تو کہا کہ یہ کیسے شہید ہو گئے، یہاں شہید لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کر دیا. خوب توجہ فرمائیں، یہ واقعیت ہے کہ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ جنہیں مارا گیا، اور بہت دردناک طریقے سے مارا گیا، بہت دردناک طریقے سے. اور یہ صحابی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور انہیں مارا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے. یا کیا ملتا ہے اس تعبیر سے، اس جملے سے کیا، یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا. اور اس وقت یہ لوگ تھے، امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ میرا موازنہ امیر شام سے کیا جاتا ہے، کہ لوگ مسلمانوں کی، رسول اللہ کے صحابہ اور برجستہ اور نمایاں شخصیات، یہ جن کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ حق و باطل میں تشخیص نہیں کر پا رہے تھے، اور واقعاً کنفیوژن میں تھے کہ علی حق پر ہے یا امیر شام حق پر ہے. اس پر نہیں پہنچے نتیجے، آخری عمر تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. آج کی ایک مثال دوں، یہی پاکستان کے آپ کے شہر کے قریبی ایک شہر میں ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی، عالم دین، بہت مشہور شخصیت ہے، نام نہیں لیتا میں ان کا. ان سے سوال کیا گیا ممبر کے اوپر، مجلس میں سوال کیا گیا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے امام خمینی اور صدام کے درمیان، اب یہ دونوں طرف مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے، اور یہ دونوں بھی مسلمان تھے، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگ مسلمانوں میں ہوئی اس میں کون درست تھا کون نہ درست تھا؟ اب معلوم نہیں سوال کرنے والے نے امتحانی سوال لیا یا واقعی کنفیوز تھا وہ بھی یا کس طرح، باہر کیف جس شخصیت سے سوال کیا انہوں نے جواب کیا دیا، جی ہمیں معلوم نہیں، یہ شیعہ شخصیت کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے شیعہ شخصیت، بہت بڑی شخصیت، کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں صدام بھی اور امام خمینی بھی، ابھی اللہ کے پاس ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون صحیح تھا کون غلط تھا، یہ آج کی بات ہے، آج کی بات ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ایک نقطہ آج کا اور ایک قدیم سے عرض کیا، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حجر ابن عدی کے زمانے سے لے کر امام خمینی کے زمانے تک مشکل کیا ہے مسلمانوں کی، مشکل یہی ہے کہ انہیں یہی نہیں معلوم کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے، حق و باطل واضح نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو حق میں جانب سمجھتا ہے بغیر اس کے اس کو یہ پتا ہو کہ حق ہوتا کیا ہے، چونکہ ایک بات عمومی میں عرض کر رہا ہوں، یا جو تشریف فرما مجلس میں ہیں خواتین و مرد یا یقیناً مبتلا ہوں گے، چونکہ آج کل ہر گرانہ اور عارفان مبتلا ہے ان مسائل میں، آپ کا کسی نہ کسی کے ساتھ اختلاف ضرور ہوگا، اور مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا اختلاف کسی مومن ہی کے ساتھ ہوتا ہے، مومن کبھی کسی منافق اور مشرک کا مخالف قریب ترین اپنا دشمن ڈھونڈتا ہے، ساتھ ہی پڑوس میں کوئی، پہلے گھر میں ڈھونڈتا ہے بھائی اپنا، اگر بھائی دشمنی کی زد میں نہ آئے پھر پڑوسی کی طرف جاتا ہے، اگر پڑوس میں کوئی نہ ہو تو پھر گلی میں ڈھونڈتا ہے، اگر گلی میں کوئی نہ ملے تو پھر محلے میں ہی ڈھونڈتا ہے، بس مومن کی دشمنی کا دائرہ اپنا محلہ ہے، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ مومن کا دشمن دوسرے محلے میں رہتا ہو، البتہ جو مومن نہیں ہے ان کے دشمن دور دور تک رہتے ہیں، لیکن مومنین کی دشمنی کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے، اپنے ہی کسی کے ساتھ، اپنے ہی بھائی کے ساتھ، یا اپنے نسبی بھائی کے ساتھ، یا اپنے دینی بھائی کے ساتھ، یا اپنے معاشرتی بھائی کے ساتھ، یا اپنے ہی کسی کلوز قریبی ترین انسان کے ساتھ اس کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ اختلاف بڑھ کر دشمنی میں بدل جاتا ہے، مخالفت بات چیت بند ہو جاتی ہے، دونوں سے بات کریں آپ، دو بھائیوں میں جب اختلاف ہے، دو پڑوسیوں میں اختلاف ہے، دو مومنوں میں اختلاف ہے، دونوں سے بات کریں، دونوں کیا کہتے ہیں، ہم حق بجانب ہیں، حق میرے ساتھ ہے اور میں حق کے ساتھ ہوں، میں حق پر ہوں اور وہ باطل پر ہے، آپ اس کے پاس جائیں ہوں بہو یہی جملے استعمال کرے گا کہ میں حق پر ہوں اور یہ باطل پر ہے، ایک ہی مسئلے میں اختلاف، یہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، دل و جان سے حق پر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان ایسے تظاہر دکھاوا کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دل سے کہتا ہے کہ حق پر، بعض انصاف پسند زندہ ضمیر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم حق پر نہیں ہیں، لیکن اس وقت میری مجبوری ہے، سسرال کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، یہ یا مجھے مخالفت، لیکن میں جلد سے پتا ہے کہ میں حق پر نہیں، لیکن کبھی کبھار دل سے انسان یقین کر لیتا ہے کہ میں حق پر ہوں، وہ دوسرا کہتا ہے میں بھی حق پر ہوں، بھائی یہ کیسا حق ہے کہ جو دو مخالف ہیں، دو ضد ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، ایک مانتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی حق پر ہے، جو انکار کرتا ہے وہ بھی حق پر ہے، یہ کیسا حق ہے جو دونوں کے ساتھ ہے، یہ کیسا حق ہے جس پر دونوں قائم ہیں اور آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، یہاں الجھن یہ ہے کہ یہاں حق معلوم نہیں کیا ہے، باطل معلوم نہیں کیا ہے، اس وجہ سے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ مجھے حق ہی نہیں معلوم کیا ہے، میں نے حق کا معیار خود بنا لیا ہے اور میں نے خود کو حق کا معیار بنا لیا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہوں. اگر حق کا معیار واضح ہو جائے، حق کا معنی مفہوم روشن ہو جائے، حق کی شکل انسان کو معلوم ہو جائے، حق کا قیافہ انسان کو معلوم ہو جائے، پھر زندگی میں کہیں بھی اگر حق و باطل آمنے سامنے ہو، انسان ہمیشہ حق کا طرفدار ہوگا. اگر اس کا ضمیر مر نہ گیا ہو، اگر دوسری رکاوٹیں جو حق کی راہ میں عموماً پیش آتی ہیں اگر وہ پیش نہ آ گئی ہوں، انسان حتمن حق کا طرفدار ہوگا. یہ لوگ جو امیر المومنین کو خود آ کر کہتے تھے، آ کر کہتے تھے علی کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے؟ اگر یہ گمان کرتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی، دور کر لیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ جمل میں ایک گروپ آیا وفد پورا امیر المومنین کے پاس، انہی خواص کا، نہ عوام کا، خواص کا، بڑی شخصیات جو اپنے اپنے معاشرے، اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے قبیلے پر اثر رسوخ رکھتے تھے، یہ وفد بنا کر آئے علی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس نزاع میں اور اس جھگڑے میں اور اس جنگ میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے؟ اگر آپ کو یہ توقع ہے تو صاف کا غلط فہمی ہے آپ کو، دور کر لیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ادھر غیر معمولی شخصیات ہیں، اس طرف آپ بھی غیر معمولی ہیں، وہ بھی غیر معمولی ہیں، لہذا ہم اس مسئلے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر دینا ہی ہوا تو ادھر ساتھ دیں گے، ورنہ نہ وہاں ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اس مسئلے میں الگ تھلگ رہیں گے. ان کو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں حق کا معیار معلوم نہیں ہے، تم نے شخصیتوں کے ذریعے سے حق کو تشخیص دیا ہے، تم نے شخصیتوں کو معیار حق قرار دیا ہے، شخصیت معیار حق نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اعرف الحق تعرف الرجال، کبھی بھی شخصیتوں کے اوپر حق کو مت پرکھو، حق کو پہلے تشخیص دو، شخصیتوں کو حق کے اوپر پرکھو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بعض اوقات بہت بڑی بڑی شخصیات بھی ناحق چلی جاتی ہیں. پہلے حق کو پہچان لو، حضرت نے فرمایا پہلے حق کو پہچان لو. عزیزان، شخصیت سے متاثر ہو کر، ایک روایت ہے، کتاب میں نہیں ساتھ لا سکا، مضمون روایت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی شخصیت سے متاثر ہو کر حق کی طرف آتے ہیں، کسی بڑی شخصیت سے متاثر ہو کر حق سے نکل بھی جاتے ہیں. جو شخصیات سے متاثر ہو کر، نہ حق سے متاثر ہو کر، شخصیتوں سے متاثر ہو کر، افراد سے متاثر ہو کر ایک راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، اسی راہ پر ان کو ایک اور متاثر کرنے والا ملتا ہے، وہ اس راہ کو چھوڑ جاتے ہیں. ایک خاندان آیا، فیملی، ایک خاتون، مرد، ان کے بچے اور ان کی جوان بیٹی بھی ساتھ تھی، ان کے رشتے کا مسئلہ تھا. رشتے کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ شیعہ خاندان تھا، لڑکی شیعہ تھی، ایک غیر شیعہ مسلمان وہ خواہاں تھا رشتہ کرنے کا. اب الجھن یہ بنی ہوئی تھی انہیں کہ آیا یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. عموماً ہوتا ہے پاکستان میں برادریاں آپس میں مکس ہیں، شیعہ سنی، کبھی شیعہ سنی کے یہاں رشتہ کرتے ہیں، کبھی سنی شیعہ کے یہاں رشتہ کرتے ہیں. فقہی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہیں، سب آپس میں کر سکتے ہیں، اگر جو بعض تعصب پھیلاتے ہیں، لیکن فقہی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں. لیکن بعض جگہ جو حساسیت ہے، انہوں نے چاہا جی کہ لڑکے سے کہا کہ آپ اگر شیعہ ہو جائیں تو ہم راضی ہیں اپنی بیٹی دینے پر. لڑکے نے فوراً حامی بھر لی کہ میں شیعہ ہوتا ہوں، آپ مجھے لڑکی دے دیں. اب سوال یہ بنا کہ یہ کہاں شیعہ ہو، وہ انہیں لے کر آئی کسی مولانا کے پاس، جاتے ہیں اس کو شیعہ کرنے کے لیے. وہ آگے ہمارے پاس آ کے جی مسئلہ پیش کیا، لڑکا اکیلا تھا، اس کی فیملی نہیں تھی، لیکن لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ آئی. کہا جی کہ یہ بچہ ہے، یہ شیعہ ہونا چاہتا ہے. میں نے پوچھا جی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ ہو تو رشتہ دیں گے. میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے, اور اس نے شرط رکھ دی ہے کہ شیعہ ہو گئے تو شادی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. میں نے کہا پھر کہا ٹھیک ہے میں شیعہ ہوتا ہوں. میں نے کہا اپنا مذہب کیوں چھوڑتے ہو, اس میں کوئی عیب نظر آیا؟ کہا نہیں. شیعہ مذہب میں کوئی حسن نظر آیا؟ کہتے نہیں. شیعہ مذہب کو پڑھا ہے؟ کہتے نہیں. کیوں ہوتے ہو؟ کہتے اس لڑکی کے لیے, چونکہ اس کی شرط ہے کہ شیعہ ہو جاؤ اس لیے میں شیعہ ہو رہا ہوں. میں نے اس بچی سے کہا کہ دیکھو آج یہ آپ کو دیکھ کر سب سے انسان کی مقدس چیز دین ہوتا ہے, مذہب ہوتا ہے. اگر ایک آدمی شادی کے لیے ایک لڑکی کی خاطر مذہب چھوڑ دیتا ہے تو اس لڑکی کو بھی چھوڑ سکتا ہے. کل کو اگر ایک یہودی لڑکی اس کے سامنے آئے جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو اور وہ اس کو آفر کرے کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ کا ہاں ہاں یہ منگیتر جو آ رہا ہے, آپ مجھے جواب دو کہ یہ اس لڑکی کی خاطر یہودی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اسی وقت ماں باپ کو لوٹ کے کہتی ہے میں نے اس سے شادی نہیں کرنی. متوجہ ہوگی کیوں چھوڑ رہے ہو اپنا دین, کس لیے چھوڑ رہے ہو اپنا دین؟ حق و باطل تشخیص دے کر یا نہ شخصیت سے متاثر ہو کر, ایک عورت سے متاثر ہو کر, اگر حق مذہب, شیعہ مذہب حق مذہب, یہ حق مذہب اگر کسی عورت سے متاثر ہو کر ایک مرد یہ مذہب حق کا اپنا لے, ایک اور عورت سے متاثر ہو کر اس مذہب کو چھوڑ بھی دے گا. اگر ایک مرد سے متاثر ہو کر ایک عورت شیعہ مذہب اختیار کر لے, ایک اور مرد سے متاثر ہو کر یہ مذہب چھوڑ بھی دے گی. اگر اسلام, اگر کوئی شخص کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے, دوسری کسی بڑی شخصیت سے متاثر ہو کر یہ اسلام سے نکل بھی جائے گا. اگر فرض کریں کوئی قائد اعظم سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا, نیلسن منڈیلا سے متاثر ہو کر مسیح ہو جائے گا. ہے نا, کبھی ہم شخصیات پیش کرتے ہیں حق کے لیے, اسلام کے لیے, یہ شخصیات ہیں اسلام کے اندر, ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاؤ, دوسرے بھی یہی عربہ استعمال کریں گے. شخصیت سے امیر المومنین فرما رہے, توجہ فرمائیں, سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت وہ شخصیت کہ آج پوری دنیا جس شخصیت کے سامنے خاضع ہے, جس شخصیت کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے کسی تعصب کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں شیعہ تو ہے ہی ہے, پورا جہان اسلام امیر المومنین کی شخصیت سے متاثر ہے, مسیحی امیر المومنین کی شخصیت سے متاثر ہیں, ہندو امیر المومنین کی شخصیت سے متاثر ہیں, فلاسفہ امیر المومنین کی شخصیت سے متاثر ہیں, حکماء امیر المومنین کی شخصیت سے متاثر ہیں, عرفاء امیر المومنین کی شخصیت سے متاثر ہیں. یعنی وہ شخصیت جو رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر کشش اور جس کے اندر جاذبہ رکھا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, وہ شخصیت لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ شخصیت کو دیکھ کر حق کی طرف مت آؤ, حق کو دیکھ کر شخصیت کو پہچانو. کو نہ چھیڑو بھائی, ایک جگہ اس کو رکھ دو. وہ شخصیت فرما رہی ہے کہ حق کو پہچانو, شخصیتوں کو حق پر پرکھو, حق کو شخصیتوں پر مت پرکھو. عوام کے اندر ایک کمزوری ہے شخصیت پرستی. شخصیت پرستی جانشین حق پرستی ہے. یعنی جہاں انسان کو حق پرست ہونا چاہیے, جب حق پرستی چھوڑ کر شخصیت پرست بن جاتا ہے حق کو بھی چھوڑ دیتا ہے. عوام کی کمزوری ہے شخصیات سے متاثر ہونا. عوام دلائل سے متاثر نہیں ہوتے. اب توجہ رکھنا, عوام کم درآمد والوں کو نہیں کہتے, یہ صحیح کر لیں اپنا مفہوم. عوام ان سیاست کی دنیا میں عوام کہتے ہیں کم درآمد والے لوگ, زیادہ درآمد والوں کو سرمایہ دار کہتے ہیں, جاگیردار کہتے ہیں, جو اقتدار میں ہو ان کو سیاستدان کہتے ہیں, حکمران کہتے ہیں. نہ, یہ نہیں ہے معیار عوام اور خواص کے. عوام اور خواص کا یہ معیار ہے. عوام جو دوسرے طبقات سے دوسرے افراد سے متاثر ہو کر کوئی لائن اپناتے ہیں, کوئی راہ اپناتے ہیں, کوئی فکر اپناتے ہیں, ان کو عوام کہتے ہیں. لیکن جو اپنی سوچ کے ذریعے, جو دلیل کے ذریعے, جو مطالعے کے ذریعے, جو تحقیق کے ذریعے, جو تجزیہ و تحلیل کے ذریعے کسی راہ کو اپنائیں, ان کو خواص کہتے ہیں. ممکن ہے یہ پڑھے لکھے ہو, ممکن ہے ان پڑھ ہو, ممکن ہے ایک فقیر ترین انسان وہ خواص میں سے ہو اور ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ جاگیردار عوام میں سے ہو, کم درآمد والا خواص میں سے ہے اور بڑی درآمد والا عوام میں سے ہے. شخصیت سے متاثر نہیں ہونا, حق سے متاثر ہونا ہے. جیسے عموماً یہ بچے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو آج کل یہ رواج بن گیا ہے کچھ عرصے سے, چند سالوں سے, چھوٹے بچے کو قرآن حفظ کراتے ہیں کئی طریقوں سے. اب وہ روشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, پہلے دو روشیں تھیں, پھر پانچ ہوئیں, پھر دس ہوئیں, پھر پندرہ, اور پھر سولہ, اور بتیس, اور چونسٹھ, اور ابھی تقریباً 200 سے اوپر روشیں بن چکی ہیں. خوب یہ بچہ آتا ہے, چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا, قرآن کو پڑھتا ہے, الٹا پڑھتا ہے, ٹیڑھا پڑھتا ہے, نیچے سے اوپر پڑھتا ہے, اوپر سے نیچے پڑھتا ہے, چھت سے جا کر پڑھتا ہے, فرش سے پڑھتا ہے, ادھر سے پڑھتا ہے, ادھر سے پڑھتا ہے. لوگ بہت معزوز ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا یہ مارکہ کبھی آپ نے, بہت متاثر ہوتے ہیں. کس سے متاثر ہوتے ہیں, قرآن سے یا بچے سے؟ بچے سے متاثر ہوتے ہیں, نہ کہ قرآن سے متاثر ہوتے ہیں. اگر یہ بچہ قرآن چھوڑ دیں, کوئی اور کسی اور کتاب میں اتنی مہارت حاصل کر لے, ڈکشنری میں مہارت حاصل کر لے, اگر اس بچے کو ڈکشنری حفظ ہو جائے اور آپ کوئی بھی لفظ پوچھیں یہ جواب دے گا آپ کو, پھر بھی آپ بچے سے اتنی متاثر ہو. کتنے بچے ہیں جن کو لوگ سکھا لیتے ہیں, کچھ مہارتیں سکھا لیتے ہیں. ایک آدمی نے اپنے بچے کو تمام ممالک کے ترانے سکھائے ہوئے تھے, تمام ممالک کے ترانے. ظاہر ہے ان کی زبانیں بھی ہمیں نہیں معلوم. آپ بنگالی, بنگلہ دیش کا ترانہ, انڈیا کا ترانہ, بھوٹان کا ترانہ, برما کا ترانہ, اور سری لنکا کا ترانہ. شاید ساری عمر ہم لگے رہے ہمیں حفظ نہ ہو. انہوں نے یہ اپنے بچے پہ محنت کی کہ تمام دنیا کے ممالک یا اکثر ممالک کے ترانے بچے کو ازبار کرائے ہوئے تھے. ظاہر ہے اس بچے سے کوئی متاثر نہ ہو تو پھر تو بہت ہی کن ذہن آدمی ہے. اس بچے سے بہت متاثر ہوں گے جس کو ساری دنیا کے ترانے آتے ہیں, بہت ذہین بچہ ہے, ایک مہارت ہے اس کے اندر. شخصیت پرستی حق پرستی کی جانشین ہے. انسان اس وقت گمراہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو حق کی پیروی کرنی چاہیے, حق کو چھوڑ کر شخصیت کے پیچھے چل پڑتا ہے. وہ حق پرستی جو شخصیت پرستی کی وجہ سے انسان نے اختیار کی ہے, اس حق پرستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی وہ درست راستہ جس پر آپ چل پڑے ہیں لیکن راستے کی پہچان نہیں, کسی کی وجہ سے کسی کے پیچھے چلتے ہوئے اس راہ پر چل پڑے ہیں, اس راستے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چلتے رہو, میں درست راہ پر جا رہا ہوں اور تم آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چلتے رہو, یہ نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا کہ آنکھیں کھولو, میں تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر لو, میں تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں, میں راستہ سمجھا رہا ہوں. یہ راستہ سمجھو کہ درست راستہ ہے, جب سمجھ میں آ جائے پھر اس پر چلو تم, پھر اس کو اختیار کرو تم. رسول اللہ کو آنکھیں بند کر کے اپنے پیچھے چلانا ہوتا تو بہت آسان تھا, آنکھیں کھول کے چلانے کی وجہ سے اتنی مشکلات انبیاء کو پیش آتی ہیں. حضرت نوح اگر آنکھیں بند کر کے اپنے پیچھے چلاتے, حضرت نوح آتے, لوگوں ادھر آؤ, میں مردہ زندہ کرتا ہوں تم میرے پیچھے چلو, میں یہ کام کرتا ہوں تم میرے پیچھے چلو, بہت آسانی سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا تھا. سامری نے جس طرح لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لیا, سامری نے پہلے لوگوں کی آنکھیں بند کی پھر گسالے کے پیچھے چلا لیا. لیکن موسیٰ کا کام مشکل تھا, موسیٰ کے پاس عصا تھا, موسیٰ کے پاس ید بیضا تھا, موسیٰ کے پاس معجزہ تھا, لیکن موسیٰ معجزے کی طاقت سے لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلانا چاہ رہے تھے, بیدار کر کے, آگاہ کر کے, سمجھا کے, عالم بنا کر انہیں چاہتے تھے میرے پیچھے چلو. مشکل یہ ہے آنکھیں کھول کے پھر کہو آپ پیچھے آؤ, حق دکھاؤ, حق قبول کرواؤ, حق کے اوپر دلائل دو, حق کے اوپر بینات واضح کرو, پھر اس کے بعد انہیں کہو حق مانو, پھر اس کے بعد ہمارے پیچھے آؤ. ورنہ کیا مشکل تھی انبیاء کو. آج بہت سارے کرتب باز ہیں جو لوگوں کو بڑی آسانی سے جھانسا دے دیتے ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں, لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. حق راستے پر بھی توجہ فرمائیں, اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا انبیاء کو کہ کسی انسان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو حق کی طرف نہیں لانا, اس کی بے شعوری کو شعور میں بدلو, اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کو حق پرست نہیں بنانا. غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم حق پرست بنا سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو بنا سکتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے, یہ بہت بڑا اہم پہلو ہے کربلا کے اندر, پورا عشرہ ایک اسی شہر کے اندر آپ کے گزشتہ جو اس سے پہلے سال بیان کیا کہ کربلا آگاہانہ اور اختیاری راستہ ہے, آگاہانہ راستہ ہے. توجہ فرمائیں, سید الشہداء علیہ السلام اگر چاہتے لوگوں کو غافل رکھ کر, اندھیرے میں رکھ کر, تاریکی میں رکھ کر کربلا میں ایک بہت بڑا لشکر لے کے جا سکتے تھے. یہ فرما دیتے او میرے ساتھ, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے ایسے کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, اور لوگوں کو اس بہانے سے اپنے ساتھ لے جا کر پھر انہیں کہتے کہ میں نے کچھ اور سوچا تھا, ہو کچھ اور گیا. لیکن پہلے دن سے مدینہ سے چلے, سید الشہداء علیہ السلام نے سب کو بتایا کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا, وہ شہید ہو جائے گا. فَإِنَّهُ قَدْ لَحِقَ مِنِّي, مَنْ لَحِقَ مِنِّي یا مَنْ لَحِقَ بِي اسْتَشْهَدَ, جو میرے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا. مکہ میں گئے, سید الشہداء نے جب احرام کھولے اور کہا میں جا رہا ہوں, وہیں پر فرمایا کہ کل میں روانہ ہو رہا ہوں, جو میرے ساتھ آتا ہے بسم اللہ, لیکن آنے سے پہلے سوچ لو جو میرے ساتھ آ جائے گا وہ مارا جائے گا. بنو ہاشم کو بتایا, اپنے صحابہ کو بتایا. کیوں لوگ آہستہ آہستہ چھٹتے گئے؟ اس آگاہی کی وجہ سے کہ سید الشہداء بار بار کہتے تھے جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا. وہ کہتے تھے کہ مارے جانے میں تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے, تو بچ جانے میں ہے, عبادتیں کریں گے, زندہ رہیں گے, روزہ رسول کی زیارت کریں گے, کعبے کا حج کریں گے. ہم آگاہ کیا, غفلت سے نکالا, آگاہ کر کے پھر کربلا کا سفر شروع کیا, اور وہ جو آئے وہ آگاہانہ طور پر 72 آئے. غفلت میں اگر لے کر آتے تو 72 لاکھ بھی جمع کیے جا سکتے تھے, لیکن غفلت کے ذریعے سے کسی کو ساتھ نہیں ملانا, دھوکہ دے کے کسی کو ساتھ نہیں ملانا, جھانسا دے کر کسی کو ساتھ نہیں ملانا, تما دے کر کسی کو ساتھ نہیں ملانا, لالچ دے کر کسی کو ساتھ نہیں ملانا, غفلت میں ڈال کر کسی کو ساتھ نہیں ملانا. یہ بات میں عشرے کی مجالس میں عرض کر چکا ہوں. ایک مصری مصنف نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب پوری کتاب ہی اچھی ہے, لیکن اس کے اندر یہ جملات بہت عالی جملات ہیں. مصری مصنف نے, اہل سنت کے ہیں, خدا رحمت کرے انہیں, اس دنیا سے چلے گئے ہیں. انہوں نے یہ لکھا کہ رسول اللہ جب مکہ میں مبعوث ہوئے, مکہ کے حالات کو اگر دیکھتے اور ان حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تو رسول اللہ کے پاس کامیابی کے بہت زیادہ امکانات تھے. کیونکہ اس معاشرے میں عورتوں کو زندہ درگور سمجھا جاتا تھا, کیا جاتا تھا, عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا, حیوان سمجھا جاتا تھا. اگر رسول اللہ ایک حقوق نسواں کی تحریک چلاتے اس معاشرے کے اندر, عورتوں کے حقوق کی تحریک, ساری عورتیں رسول اللہ کے ساتھ آ جاتی. اس معاشرے کے اندر غلاموں کا معاشرہ تھا, لوگوں نے بہت زیادہ غلام رکھے ہوئے تھے. اگر رسول اللہ غلاموں کی حمایت کی تحریک چلاتے سارے غلام رسول اللہ کے حامی بن جاتے. اس زمانے میں لوگ فقیر تھے, بہت اکثر فقرا تھے, چند سردار تھے بڑے بڑے, ان کے پاس مال و دولت تھی, باقی سب فقرا تھے. اگر رسول اللہ ایک ویلفیئر این جی او یونین بناتے یا کوئی ایسا سیٹ اپ بناتے اور راشن تقسیم کرتے فقرا میں, سارا مکہ رسول اللہ کا حامی ہو جاتا, سارے فقیر, نہ صرف مکہ کے, مکہ کے باہر کے بھی فقرا آ کے رسول اللہ کے ساتھ ہو جاتے. ذات پات کا نظام تھا, گٹیا ذاتوں کی حمایت کا اعلان کرتے سب رسول اللہ کے ساتھ آ جاتے, لیکن کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب کامیابی کے بہت بڑے وسائل تھے, میدان تھا, لیکن رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا. سب سے پہلے آ کر کیا فرمایا کہ تم امیر ہو یا غریب, تم عرب ہو یا عجم, تم غلام ہو یا آقا, تم عورت ہو یا مرد, تم پسے ہوئے ہو یا جیس جس حالت میں بھی ہو, میرا پیغام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ بدھ کو چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک کی بندگی میں آ جاؤ.
باوازن بلا